जी आगे देखते हैं। अब ये अगली जो आयत है इनका पहले शान नजूल देख लेते हैं। ये आयत बैते अकबा के शुरका के मुतालिक नाजिल है। जो बैते अकबा में, अब आप लोगों ने सीरत पढ़ी है तो आपको अच्छी तरह पता होगा बैते अकबा के शुरका कौन थे। जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी तो अंसार, जो अंसार उस वक्त तो नहीं कह सकते उनको, मगर जो बाद में अंसार मदीना बने, जो मदीना वाले लोग थे उनसे जो बैत ली थी उसके मुतालिक ये आयात है, मगर उसके बाद अमूमी सबके साथ ही है। तो पूरी सूरत ये मदनी सूरत है लेकिन इन आयात को मक्की कहा गया। अब अकबा आपको पता ना पहाड़ के एक हिस्से को कहते हैं, तो इस जगह वो अकबा मुराद है जो मीना में, जो मराए अकबा के साथ पहाड़ का हिस्सा है। आजकल क्योंकि हाजी बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, इसलिए पहाड़ का ये हिस्सा साफ करके मैदान बना दिया गया, सिर्फ जमरा रह गया। इस अकबा पर मदीना वालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी। आपको पता है कि एक बैत वो ली थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिर्फ बेसिक्स उसके इस्लाम के बताए थे और 12 लोग थे, सब ने बैत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उन्होंने ये भी कहा कि आप कुरान पढ़ाने के लिए हमारे साथ किसी को भेज दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को भेज दिया था। तो उन्होंने मुसलमानों को कुरान पढ़ाया, इस्लाम की तबलीग की, और नेक्स्ट ईयर वहां से बहुत सारे लोग मुसलमान होके आए, तकरीबन 70 मर्द और औरतें थी। तो वहां पे फिर जब बैत की गई दूसरी बैत अकबा, तो उसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के जो बेसिक्स थे उसके ऊपर तो बैत ली थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिफाजत और हिमायत पे भी बैत ली। और अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह इस वक्त मुआयदा हो रहा है, आप जो शरायत अपने रब के मुतल्लिक या अपने मुतल्लिक करना चाहें वो वाजे कर दीजिए। आपने फरमाया मैं अल्लाह के लिए तो ये शर्त रखता हूँ कि अब आप सब सिर्फ उसकी इबादत करेंगे, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, और अपने लिए मैं ये शर्त रखता हूँ इस बैत में कि मेरी हिफाजत उस तरह करेंगे जैसे अपनी जानों की, अपने मालों की, अपनी औलाद की हिफाजत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये शर्तें तो पूरी कर दें लेकिन हमें बताएं इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। आपने फरमाया जन्नत मिलेगी। तो उन्होंने खुश होकर कहा कि हम इस सौदे पे राजी हैं, और ऐसे राजी हैं कि अब ना हम इसको कैंसिल करने की दरख्वास्त करेंगे ना इसको कैंसिल करने को हम पसंद करेंगे। तो इस इन आयात में, अब इस बैत में जो एक लेन देन हुआ ना कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी हिमायत करेंगे, और इसके लिए हम अपनी जान माल औलाद से भी ज्यादा, और उसके बदले में जो हमें जन्नत मिलनी है, ये एक समझ ले सौदा हुआ है। तो इस पर ये आयत बै और शरा यानी खरीदो फरोख्त के लफ्ज से ये नाजिल हुई। और ये आयत सुन के सबसे पहले हजरत बरा बिन मारूर और अबुल हैसम और असद, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रख दिया कि हम इस मामले पर तैयार हैं, आपकी हिफाजत अपनी औरतों और बच्चों की तरह करेंगे, और आपके मुकाबले पर अगर दुनिया के काले गोरे सब जमा हो जाए हम सबका मुकाबला करेंगे। उन्होंने अपनी जाने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दे। और आप ये देखें कि ये उस वक्त नाजिल हो रही है ये आयत, क्या अब आपके जहन में वो आ रहा है कि जब वो बैत अकबा हो रही थी तो उस वक्त क्या सीन था और किस तरह से अल्लाह ताला ने आयत उतारी और इन्होंने वाकई फिर निभाया अपना वादा। मगर अब ये नहीं हम कह सकते कि बस उनके साथ ही था और इसके बाद नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर अब ये आयत अमूमी है यानी अब सबके लिए ही है, जो भी ये सौदा करना चाहे अल्लाह ताला के साथ उन सब के लिए अब ये आयत यानी ओपन है सबके लिए। तो आयत देखते हैं, इस कदर खूबसूरत आयत है, ये इतनी खूबसूरत आयत है जिसको आप जरूर हाईलाइट कर लें। और ये ऐसी आयत है कि पता नहीं हम इससे आगे फिर कैसे चल सकते हैं, इतनी ब्यूटीफुल। इन्ना अल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अन्फुसहुम व अमवालहुम, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद ली, क्या वर्ड आया, इश्तरा, खरीद ली, किससे, अल्लाह ने खरीद ली। खरीदार कौन है, अल्लाह ताला। बेचने वाला कौन है, मीनल मोमिनीन, मोमनों से। अच्छा अल्लाह ने मोमिनों से क्या खरीद लिया, सब कुछ तो अल्लाह का ही है, ऑलरेडी अल्लाह ने ही सब कुछ दिया हुआ ना। لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اللہ نے خرید لی ایک جیسے کہ ایک سودا کر لیا اللہ نے. کیا خریدا؟ انفسہم ان کی جانیں و اموالہم اور ان کے مال خرید لیے. بے شک اللہ نے ہی جان بھی دی اور اللہ نے ہی مال دیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ میں نے سودا کر لیا. کیونکہ جب انسان کو خریدتا ہے کوئی چیز تو ظاہر ہے کسی کوئی قیمت ادا کرتا ہے نا, کیونکہ اللہ نے اس کی قیمت دینی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں نے تو تمہیں دے دیا, تمہاری جان بھی دی, زندگی دی, مال بھی دی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم اپنی مرضی سے بیچو. یاد رکھیں جب آپ سودا ڈیلنگ ڈیل بناتے ہیں کسی کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے, ایک خریدنے والا ہوتا ہے ایک بیچنے والا ہوتا ہے, رائٹ. یہاں پہ خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور بیچنے والا کون ہے؟ مومن. جب تک دونوں ایگری نہیں کریں اس وقت تک ڈیل نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ اگر چاہے بھی کہ خرید لے, اگر کوئی بیچنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے لیے نہیں ہے یہ ڈیل. دونوں کی باہمی رضامندی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے خرید لی ان سے ان کی جانیں اور ان کے مال, کس کے بدلے میں؟ اچھا قیمت بھی تو طے کرنی ہوتی ہے نا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی جنت کے بدلے میں خرید لی اللہ نے. اس جیسی کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اب ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو انہوں نے اپنی جان اپنے مال لٹا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, مہاجرین پہ. دیکھا نا آپ نے, ہم نے ساری مثالیں دیکھی ہیں جنہوں نے بیچ دیے اللہ کو, اپنی جانیں بھی بیچ دی اور اپنے مال بھی بیچ دیے. وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اب کیا ملے گا اس کے بدلے میں, ہم تو اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں, ہمیں کیا ملے گا؟ تو تمہارے لیے اب جنت ہے. یہ اتنا خوبصورت سودا ہے. جو سودا یہ ڈیل, یہ اس میں ایک ایمان والوں کی تعریف بھی ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں مومن کی تعریف بھی ہے, یہ مومنوں کے ساتھ یہ ڈیل اللہ تعالیٰ بناتا ہے. مومن جو ہے وہ اپنے دین کے لیے اللہ کی خاطر اپنی مال اور اپنی جان وقف کر دیتا. اور آپ نے دیکھا کہ اب میں بول بھی رہی ہوں تو مال اور جان, اور پہلے بھی آپ دیکھیں اموالہم و انفسہم, یہ اس طرح سے آتا ہے, پہلے مال پھر جان. یہاں پہ پہلے جان آئی پھر مال آیا. جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں لگا دی تو مال تو پھر سیکنڈری چیز رہ جاتا ہے. جنت کی قیمت یہاں پہ بتا دی گئی کہ جنت کی قیمت کیا ہے. ایک سودا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے. تم سودا کرنا چاہتے ہو اللہ کے ساتھ, ڈیل بنانا چاہتے ہو, اور سودا کیا ہے؟ وہ جنت دے گا, اور جنت کے بدلے میں وہ کہتا ہے کہ تم پہلے اپنی جان اور اپنا مال بیچو. مگر یہ سودا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا ادھار پہ ہے, یہ نقد نہیں ہے. جیسے آپ کو کوئی کہے کہ دیکھیں آج آپ مجھے اتنی پرائس دیں تو میں آپ کو 20 سال کے بعد محل اتنا خوبصورت محل ہے, ایسا ہے ایسا ہے, اس کی بڑی تعریفیں, ٹھیک ہے, وہ فلاں جگہ پہ لوکیشن بھی بیسٹ ہے اور فلاں, وہ آپ کو ملے گا. اچھا آپ کہتے ہیں اچھا 20 سال میں ملے گا. ہاں 20 سال میں ملے گا. کون ہے آپ میں سے جو یہ سودا کرنا چاہے گا؟ اب اچھا وہ آپ کہتے ہیں اس کو کہ بھائی وہ محل مجھے دکھاؤ تو صحیح, اس کی کوئی پکچر دکھا دو یا وہ مجھے لوکیشن لے جا کے دکھا دو. تو وہ کہتا ہے نہیں, میں وہ نہ لوکیشن دکھا سکتا ہوں آپ کو نہ اس کی پکچر دکھا سکتا ہوں, بس آپ کو میری زبانی بات پہ اعتماد کرنا پڑے گا. اب کون یہ ڈیل بنائے گا؟ وہی بنائے گا جس کو اندھا اعتماد ہوگا سیلر پہ, رائٹ. اندھا اعتماد ہوگا, اتنا ٹرسٹ ہوگا کہ یہ واقعی 20 سال میں مجھے مل جائے گا. ورنہ انسان کہتا ہے چھوڑو 20 سال میں پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا, ہمیں کیا, یہاں پہ یہ چھوٹا سا مکان لے لیتے ہیں, کم از کم آج پیمنٹ دیں گے کل مل تو جائے گا. تو یہ 20 سال کی بات کر رہا. اب 20 سال کس نے دیکھے, کس نے کیے, ہے نا. انسان نقد پہ زیادہ جاتا ہے نا, وہ زیادہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ میں ابھی پیمنٹ کروں, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, ادھر سے دیا ادھر سے لے لے. اللہ تعالیٰ جو سودا کر رہا ہے نا وہ کہتا ہے کہ آج پیمنٹ کرو, ملے گا تمہیں موت کے بعد, جب بھی آئے گی, چاہے 2 دن بعد, 10 دن بعد, 100 سال بعد. یہ ڈیل وہی بنائے گا جس کو اللہ کی بات پر اندھا اعتماد ہوگا, یقین ہوگا. ورنہ انسان آسانی سے دینا نہیں چاہتا.
اب آ رہی ہے آواز؟
اچھا. ورنہ انسان آسانی سے یہ سودا نہیں کرنا چاہتا, وہ چاہتا ہے مجھے آج ملے, وہ آج چاہتا ہے, وہ ادھار نہیں رکھنا چاہتا. وہ کہتا ہے کل کا کیا پتا, مرنے کے بعد کس نے دیکھا. سنا نا آپ نے لوگوں سے باتیں, اور مرنے کے بعد کس نے دیکھا. آج زندگی بنا لو, آج یہ کر لو. یہ سودا وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز دے رہے ہیں, اتنی بڑی چیز جو جنت ہے. دیکھیں آپ کا سودا تو ہے, آپ کا سودا کیا چیز ہے, آپ کا سودا ہے آپ کی جان اور آپ کا مال. بہت خوبصورت آیت ہے, آئی وش کہ میں اس کو صحیح سے اس کا حق ادا کر سکوں. آپ کا سودا ہے آپ کا مال اور آپ کی جان, یہ آپ فور سیل لگا رہے ہیں, فور سیل لگا رہے ہیں, آپ نے فور سیل کا سائن لگایا ہوا, ٹھیک ہے. اب بہت سارے خریدار ہیں, کہیں آپ کو کچھ مل جائیں گے, تھوڑے پیسے مل جائیں گے, کہیں آپ کو چھوٹا سا گھر مل جائے گا, کہیں آپ کو کچھ مل جائے گا. ایک خریدار اس نے اللہ تعالیٰ دی ہے, اور وہ آپ کی قیمت لگاتا ہے جنت. آپ اپنے آپ کو شارٹ سیل بھی کر سکتے ہیں, تھوڑے دن کی جو رونق مل جائے گی, تھوڑے دن کی چیز مل جائے گی, اور آپ اس 60-70-80 ایئرز میکسیمم کی زندگی کو بیچ کے ہمیشہ ہمیشہ کی لازوال جنت کو بھی لے سکتے ہیں. کتنا نفے کا سودا نا, جب انسان بیچنے لگتا ہے نا اپنی چیز, تو وہ چاہتا ہے مجھے بیسٹ پرائس ملے. اس مارکیٹ میں اللہ سے زیادہ کوئی بیسٹ پرائس دے نہیں سکتا. شیطان بھی سودا کر رہا ہے, وہ کہتا ہے لو چھوڑو بھائی, وہاں پہ جنت پتہ نہیں ملے نہیں ملے, کیا ہو کیا نہیں ہو, کس نے دیکھا, مر کے کون آیا, کس نے بتایا, آؤ میں تمہیں یہ دکھاتا ہوں, دیکھو یہاں پہ اپنی زندگی لو. ایوری ڈے یو سیل یور سیلف, ہر دن صبح ہوتا ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے, پھر کوئی نفع کا سودا کر لیتا ہے اور کوئی نقصان کا. ہم پوری اپنی زندگی بھی بیچتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈیل اس آیت میں, ڈو یو وانٹ ٹو میک دا ڈیل اور ناٹ. لیکن اس ڈیل کے لیے زندگی بھی دینی پڑے گی, مال بھی دینا پڑے گا. آپ نے وہ برف فروش کو دیکھا, برف کے بلاکس رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں برف, ان کی یا آپ کوئی بھی کبھی چیز بیچ رہے ہیں, آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میری چیز جلدی سے بک جائے یا دیر بعد بکے. خاص طور پہ برف فروش کی مثال بہت خوبصورت ہے, اس لیے کہ وہ جو اپنی چیز بیچ رہا ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے, پگھلتی جا رہی ہے, جتنی دیر ہوگی نا اتنی اس کی چیز چھوٹی ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, تو قیمت کم ہی لگے گی نا. جتنی وہ جلدی بیچ دے گا اتنی ہی اس کو فائدہ ہے, اس میں نفع ہے اس کے لیے. ہماری زندگی بھی اسی طرح, اگر ہم نے اس کو جلدی نہیں سودا کیا, یہ دیکھیں جو سودا, سبحان اللہ, جو خریدنے والا ہے نا آل دا ٹائم وہ یہ ڈیل نہیں دیتا. ایک دن پڑی پڑی آپ کا سودا جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کا خریدار کوئی بھی نہیں رہتا, ایسا ہی ہے نا. پھل آپ کو وہ بیچ رہے ہیں تو وہ آج نہیں بیچے, کل نہیں بیچے, پرسوں نہیں, اگلے دن وہ گل سڑ جائیں گے, کوئی مفت بھی نہیں لے گا آپ سے. ایک دن یہ جان اسی طرح گل سڑ جائے گی, اور یہ مال, جب جان ہی گل سڑ گئی تو مال کو کیا کرنا آپ نے, وہ تو مال ویسے ہی رہ گیا. تو اس کو پھر کوئی اس کا خریدار نہیں ہوگا, کوئی اس کو لینے نہیں والا نہیں ہوگا. قیمت آج اللہ لگا رہا ہے, وہ کہتا آج مجھے بیچو. ہاں کہتے نہیں نہیں ابھی ہم نہیں, ابھی نہیں, ابھی یہ تو میرے فن ہے, میرے فنا ہے. وہ تو میلٹ ہو رہی ہے, میلٹ ہو رہی ہے, ایوری ڈے کم ہو رہی ہے. جس دن وہ آئس کیوب کے برابر رہ جائے گی اس دن بیچو گے, اس دن بیچا تو قیمت کم لگے گی. دیکھا نہیں آپ نے جنت کے کتنے درجے ہیں, 100 درجے ہیں جنت کے. جنت تو کہا گیا لہو الجنہ, لیکن جتنی جلدی تم اپنی زندگی کو بیچو گے اتنی ہی جنت کے اوپر کے درجے پاؤ گے. لوئسٹ درجہ بھی مل سکتا ہے, مڈل بھی مل سکتا ہے, ہائیسٹ بھی مل سکتا ہے. تم کون سا چاہتے ہو؟ چھوٹی سی یہ آئس کیوب کی قیمت تو کم ہوگی نا, اگر بڑا سا برف کا بلاک آپ بیچیں گے تو وہ زیادہ قیمت ہوگی نا. مگر مسئلہ کیا ہے, انسان ٹرسٹ نہیں کرتا. انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہو کہ نہیں, ہائے پتہ نہیں ملے کہ نہیں. اس کو یہ جو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں نا وہ زیادہ فائدے کی لگتی ہیں. میں نے آج اگر اس لائف کو انویسٹ کر دیا اس جاب کے لیے, فلانی چیز کے لیے, اس کیریئر کے لیے, اس کے لیے, تو مجھے زیادہ فائدہ مل جائے گا. جنت کس نے دیکھی؟ لیکن یہ تو ہے ہی سودا بن دیکھے گا. وہ ہے کہ ہارون رشید, یہ بڑا پیارا واقعہ ہے. ہارون رشید کے زمانے میں
ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, تو ہارون ان کا بڑا احترام کرتا تھا. ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی, آپ کو پتا اس کی بیوی زبیدہ ہوتی تھی اور وہ بڑی نیک عورت ہوتی تھی, تو ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ نا دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا. اس نے ایک جگہ ان بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا, ان کو سلام کیا, دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے نا مٹی کے گھر بنا رہے ہیں جیسے ریت کے گھر بنائے جاتے ہیں. ہارون رشید کہنے لگا, کیا کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا, ریت کے گھر بنا رہا ہوں. کہا, کس کے لیے بنا رہے ہو؟ کہنے لگے, جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کو دعا دوں گا کہ اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرما دے. اچھا, بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ اس بزرگ نے کہا, اس کی قیمت ایک دینار ہے. بادشاہ نے کہا, یہ تو بس دیوانے کی بات ہے, کون ایک دینار مٹی کے ریت کے گھر کے لیے دے. اچھا, وہ آگے چل دیا. اس کے پیچھے ملکہ آ رہی تھی. ملکہ زبیدہ آئی, اس نے بھی سلام کیا بزرگ کو, پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ وہ بزرگ بولے کہ ریت کے گھر بنا رہا ہوں. پوچھا, کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا, جو اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اس کے لیے جنت میں اللہ گھر بنا دے. ملکہ نے کہا کہ اچھا, اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا, ایک دینار. ملکہ نے ایک دینار اس کو دیا اور کہنے لگی, میرے لیے دعا کر دینا, اور دعا کرا کے چلی گئی. رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں دیکھا جنت کے مناظر ہیں, آبشاریں ہیں, دریا ہیں, نہریں بہ رہی ہیں اور ایسی ہیں, اور اونچے محلات ہیں, اور ایک سرخ یاقوت کا محل ہے, اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون کا. اس نے سوچا, یہ تو میری بیوی کا محل ہے, اندر جا کے میں ذرا دیکھتا ہوں. وہ آگے بڑھا تو ایک درباری نے اس کو روک دیا. ہارون رشید کہنے لگا کہ مجھے اندر جانے دو, یہ میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ. اس نے کہا, نہیں, اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, یہاں کا دستور الگ ہے, جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی, تو آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی, اور آنکھ کھلتے ہی اس کو فوراً خیال آیا کہ اس بزرگ کی دعا زبیدہ کے حق میں لگ گئی ہے, اور افسوس بھی ہوا کہ میں بھی اپنے لیے محل خرید لیتا کتنا اچھا ہوتا. تو ساری رات افسوس کرتے ہوئے اس نے گزار دی. صبح ہوتے ہی وہ دریا کے کنارے گیا اور تلاش کرنے لگا کہ وہ کوئی بزرگ کہیں مل جائے. دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھے ہیں اور وہ ریت کے مکان بنا رہے ہیں. تو اس نے جا کے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا. اس نے پوچھا, کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں. نے کہا, کس کے لیے؟ اس بزرگ نے کہا کہ یہ گھر اس کے لیے, جو اس کو خریدے گا میں اس کو دعا دوں گا کہ اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے. ہارون رشید نے پوچھا, اس کی قیمت کیا ہے؟ بزرگ نے کہا, اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے. ہارون رشید حیران ہو کے بولا, اتنی قیمت؟ میرے پاس تو اتنی قیمت نہیں, کل تو ایک دینار اس کی قیمت تھی, آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگتے ہو. اس نے کہا, بادشاہ سلامت, کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ, کل بن دیکھے کا سودا تھا تو سستا مل رہا تھا اور آج دیکھ لیا ہے تو اب اس کی قیمت, اللہ اکبر, آج اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی. اللہ نے بھی آج یہ صرف 70-80 سال کی زندگی مانگی ہے, آج قیمت بہت تھوڑی ہے جنت کی. جب اس کو دیکھ لیں گے نا ہم وہاں جا کے, تو انسان روئے گا, منتیں کرے گا, ایک دفعہ مجھے واپس جانے دو, میں ایک نافرمانی بھی نہیں کروں گا. آج اتنا سا عمل کر کے بھی نا, اور وہ جنت کما سکتے ہو. کل منتیں کرو گے کہ اللہ ایک دفعہ بھیج دے, لیکن ایک دفعہ نہیں بھیجا جائے گا. آج صرف اتنا سا مال, اپنے مال میں سے مال دے دو گے, سارا نہیں دینا, اس میں سے دے دو گے تو اللہ کو وہ بھی قبول ہے. کل انسان کہے گا, زمین بھر کے سونا بھی میرے پاس ہو تو میں وہ بھی دے دوں اور اس سے جنت خرید لوں, لیکن نہیں خرید سکے گا. آج کا سودا سستا ہے اس لیے کہ بن دیکھے کا سودا ہے. کل کا سودا جب آپ دیکھ لو گے تو وہ بڑا مہنگا ہوگا, اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکے گا. پھر یہ زندگی نہ بھی اس کا سودا نہ بھی کیا تو کل کیا ہوگا؟ کل یہ زندگی گل سڑ جائے گی، اور جب یہ زندگی گل سڑ جائے گی تو پھر اس کے خریدار کوئی نہیں ہوں گے، کوئی اس کو خریدنے والا نہیں ہوگا. آج ہے وقت کہ انسان آج انویسٹمنٹ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملتا ہے. اگر ٹائم گزر جائے ہم کہیں ہم سستی کرتے رہے، اچھا کل یہ چیز مثلا مل رہی تھی، کل سٹاکس مل رہے تھے اتنے کے، وہ کہتے ہیں آپ کل لے لیتے تو اچھا تھا، آج تو سٹاکس کی قیمت ہی اتنی بڑھ گئی. کہتے ہیں وہی کل والے، وہ تو کل تھے، لیکن وہ کل کا دن گزر گیا. تو اگر آج اس کا سودا کر لیا تو تبھی فائدے میں رہیں گے، اور اگر آج کا دن گزار دیا تو پھر یہ سودا نہیں ملے گا. یہ سودا کریڈٹ پہ ہے، نقد نہیں ہے، ادھار پہ ہے. آج قیمت دینی پڑے گی، تب جا کے یہ کل جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو ملے گا. اس ڈیل میں آپ کو صرف اور صرف بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا پڑے گا. جب بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے پھر صبر بھی آ جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے ہاں صبر کر لوں گی، اتنے سال بھی صبر کر لوں گی. بات یہ کیا ہم سودا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اور میں سودا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی اس میں سیریلس ہے نا تو خریدنے والا پھر خوب ٹھوک بجا کے بھی دیکھے گا. آپ اتنی سی چیز لینے جاتے ہیں نا بازار، فروٹ ہی لینے گئے، سستی سے سستی چیز لینے گئے، تو دس دفعہ اٹھا کے آپ دیکھتی ہیں پلٹ الٹ کے کہ ہاں ٹھیک ہے یا نہیں. انڈوں کی ٹرے اٹھائی تو کھول کے دیکھتی ہیں انڈے ٹوٹے تو نہیں ہوئے، اتنی سی چیز. اللہ تعالیٰ یہ سودا کر رہا ہے وہ نہیں ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ میں جنت دے رہا ہوں، یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر ٹیسٹ بھی آئیں گے، پھر وہ ٹیسٹ کر کے بھی دیکھے گا. مجھے ہمیشہ اس پہ یاد آتا ہے، پاکستان میں جب کسی بازار وغیرہ میں جاتے ہیں تو کئی وہاں پہ راستے میں کھڑے ہوتے تھے، گلاس بیچتے تھے، تو وہ سبحان اللہ امیزنگلی وہ گلاس زمین پہ پھینکتے اور کہتے تھے دیکھیں یہ ٹوٹتا نہیں ہے، زمین پہ پھینک کے ہمیں دکھاتے تھے. اب وہ کیا چھوٹا سا گلاس ہی تو ایک چیز ہے، لیکن وہ اس کو بھی ٹیسٹ کرتے تھے کہ دیکھیں یہ ٹوٹے گا نہیں، اور آپ اس کو تب خرید لیتے ہیں. آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تھوک بجا کے دیکھتے ہیں، حالانکہ شیشے کی چیزیں تو ٹوٹ ہی جانی، پھر بھی وہ اس کے اندر یہ تسلی کرنا کہ نہیں یہ ٹوٹے گی تو نہیں. اتنی چھوٹی چیز کے لیے ہم سوچتے ہیں تو یہ تو زندگیوں کا معاملہ ہے، یہ تو جنت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو ایسے ہی دے دے گا. پھر پیمنٹ آج فل کرنی پڑے گی، ہاف نہیں، ہاں نہیں، پھر یہ تو بڑا مشکل ہے، فلاں چیز تو بڑی مشکل ہے، وہ تو بڑی مشکل ہے، فلاں نہیں، پھر فل پیمنٹ، زندگی پوری دو. مال کو پھر بچا بچا کے نہ رکھو، جدھر حکم ہے ادھر دو. اور ایک اور بات، جب آپ چیز بیچ دیتے ہیں سولڈ آؤٹ لکھا ہوتا ہے باہر، اب پھر بیچنے والے کا کوئی حق رہتا ہے؟ نہیں. اب اس نے چیز بیچ دی، اب اس کا اپنا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سودا کریں تو اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب تو میرا یہ تو وہ تو یہ تو بڑا ایسے مشکل، یہ اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا لاجک ہے. نہیں، آپ کا تو اب حق ہی نہیں ہے اس کے اوپر، یہ تو جسم آپ کا نہیں، یہ تو جان اب آپ کی نہیں، یہ تو اب اللہ کو دے دیا، اس کے ساتھ سودا کر لیا، اب یہ اس کا ہے. اب آپ اس کو بچا بچا کے نہیں رکھ سکتے، اور اب آپ کمپلینٹس نہیں کر سکتے، شکوے نہیں کر سکتے، رونے نہیں رو سکتے، اور اب آپ دوسروں کو دیکھ کے حسرتیں بھی نہیں کر سکتے، آئے دیکھو نا یہ لوگ ان کے کتنے مزے ہیں نا، انہوں نے دیکھو یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ وہ کھا سکتے ہیں، ہمیں تو 10 چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے پھر ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں. تو یہ سوچ سوچ کے پھر آپ سیڈ نہیں ہو سکتے، آپ نے یو آر سولڈ آؤٹ، آپ نے خود اپنی مرضی سے سودا کیا، آپ کا تو سودا ہو چکا ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے اوپر تو خوش ہونا چاہیے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو خبردار، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. اس کا سودا کیا ہے؟ چیپ نہیں ہے، اس کا سودا ویری ایکسپینسو. اور اس کا سودا کیا ہے؟ فرمایا اور اس کا سودا جنت ہے. آپ چھوٹا سا مکان بنانے رکھتے ہیں تو ساری زندگی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں،
پیسے جمع کرتے ہیں پھر کہیں زندگی کے آخر میں جا کے وہ مکان پے آف ہوتا ہے یا بلکہ قیمت دے سکتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت فری مل جائے؟ کیسے ہو سکتا؟ ہم تو سوتے نا بس کچھ بھی نہیں کریں گے جنت ایسے ہی مل جانی. ہم مسلمان جو ہیں تو جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ ایسے نہیں ہے. یہ فرمایا اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے, اور مہنگی چیز کے لیے بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. مفت نہیں مل جاتی مہنگی چیز. آج ایک ڈالر کی چیز بھی آپ کو بازار جائیں گے تو مفت نہیں کوئی دیتا, تو جنت مفت مل جائے گی. تو یہ ایکسپینسو سودا ہے, اس کے لیے اس کا مطلب آپ کو ایفرٹ بہت کرنی پڑے گی, آپ کو رائٹ ٹائم پہ فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی چیز خراب ہو جائے گی. آپ کو رائٹ خریدار کو اپنا یہ سودا بیچنا پڑے گا. خریدار مارکیٹ میں ہے اس وقت, لیکن جب آپ اپنی چیز بیچنے لگتے ہیں آپ روک کے اس کو کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی ویسے تو انسان چاہتا ہے جلدی سے جلدی بک جائے, لیکن کب ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی میں ذرا ٹھہر جاتی ہوں؟ کب ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اس سے بیٹر پرائس مل جائے؟ اب بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ کوئی بیٹر پرائس دے سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی بہتر قیمت دے سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں بہتر قیمت دے سکتا, تو پھر اس کو کیوں نہیں بیچتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرو یہ سودا, جب تم یہ سودا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, یعنی پھر ان کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو اپنی جان بھی دینے پڑے اللہ کے راستے میں, ہتھیار اٹھانے پڑے, جنگ بھی کرنی پڑے, چاہے وہ ہتھیاروں کے ساتھ ہو چاہے وہ نرو کی جنگ ہو, انسان کے اعصاب کی جنگ ہو, کسی طرح کی بھی جنگ کرنی پڑے. کئی دفعہ اعصاب سے بھی جنگ کرنی پڑتی ہے, جب لوگ بہت باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی جنگ ہوتی ہے. تو یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں. اس راستے میں وہ اللہ کی خاطر مارنے سے بھی نہیں گریز کرتے اور نہ ہی مرنے سے, جان تو اب اپنی رہی ہی نہیں. اب کیا, اب تو یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس, تو اگر چلی بھی گئی تو کیا ہو گیا؟ تبھی انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. دیکھیں جان ایک بڑی انسان کو پیاری چیز ہے, ایسے ہی نہیں وہ دے دیتا. جب وہ کسی سے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے تھے نا وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں, اتنی محبت ہے اسے سودا کر لیا اللہ یہ جان اب تیری ہے, اب اس میں میری مرضی نہیں چلے گی, اب تیری مرضی چلے گی, میں نے اس کو تیرے حوالے کر دیا. اب اس کے لیے جان اس کی ملکیت نہیں ہے, اب اللہ کی ملکیت ہے, تو پھر کیا فرق پڑتا ہے نا؟ پھر تو فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا اس سودے کا اب یہ دیکھیں, سبحان اللہ, یہ ایک ایسا سودا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کی پکار لگا رہا ہے, لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سودا ہمارے ساتھ کیا ہے, یا کوئی ہماری کوئی چیز اللہ خریدنا چاہتا ہے جنت کے بدلے, جنت کی قیمت دے رہا ہے. جن لوگوں کو پتا تھا نا, پھر وہ لوگ تھے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, بحیرہ معونہ میں جب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے بڑے حفاظ اور قراء قرآن کے ساتھ بھیجے تھے, جاؤ ان لوگوں کے ساتھ, تو وہاں پہ راستے میں انہوں نے غداری کر دی جو لے کے گئے تھے ساتھ, اور انہوں نے راستے میں مسلمانوں کو شہید کر دیا. تو بخاری میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ان کے ماموں جو تھے حرام بن سلحان, یہ حضرت ام سلیم کے بھائی تھے, ان کو بحیرہ معونہ کے دن نیزہ مارا گیا, تو وہ اپنا خون لے کے اپنے منہ اور سر پہ ڈالنے لگے, پھر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر وہ جان دے کے بھی کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا, اور وہ کافر سن کے حیران ہوا, اس نے کہا اللہ اکبر, جس نے نیزہ مارا تھا اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ جنت کی کامیابی ہے. اور یہ پھر وہ جبار بن سلمی وہ اسی وقت پھر مسلمان اسی بات کی وجہ سے ہوئے تھے کہ واقعی میں کامیاب ہو گیا. ان کے لیے پھر کامیابی اللہ کے راستے میں یہ جان ہی رہ گئی ہے نا, یہ بھی اللہ کے راستے میں دی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ بھی دے دو گے نا تو حق تو پھر بھی نہ ادا ہوا. وہ پھر وہی بات ہے عبداللہ بن حذافہ والی کہ روم کے بادشاہ نے قید کر لیا تھا اور اس نے بہت کوشش کی ان کو اپنے اس میں کرنے کی کہ یہ کسی طرح اپنا دین چھوڑ دیں, مگر انہوں نے نہیں چھوڑا, انہوں نے اس کی بات نہیں سنی. کہا جاتا ہے کہ اس نے ان کو پنش کرنے کے لیے اس نے پہلے پنشمنٹ دینے سے پہلے اس نے کہا کہ میری ایک تجویز ہے, اور میری ایک تجویز یہ ہے کہ تم عیسائیت قبول کر لو. اگر تم نے قبول کر لی تو بہت کچھ تمہیں انعام و اکرام بھی ملے گا اور سب ملے گا اور آزاد بھی کروں گا اور بڑی عزت کی بھی کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, تم جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو نا اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو اس نے کہا میں اپنی سلطنت میں بھی تمہیں شریک کر لوں گا. اب ایک سوچے بیڑیوں میں جکڑا ہوا قیدی ہے اور بادشاہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنی سلطنت بھی دے دوں گا اس میں بھی شراکت کر دوں گا, تم بس یہ دین چھوڑ دو عیسائیت میں آ جاؤ. اچھا کہنے لگے مسکرا کے کہ خدا کی قسم آپ مجھے اپنی حکومت بھی دے دیں جزیرہ عرب کی مملکت بھی دے دیں پھر بھی میں یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا. اس نے پھر غصے میں کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر تمہیں قتل کر دوں گا. عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے جو چاہے کر لو, کر دیکھو, میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ بس ان کو نا پھانسی چڑھا دیا جائے گا تختہ دار پر, اور ہم اس کو دردناک سزا دیں گے. لیکن سزا دینے سے پہلے میں ایک اور دفعہ تمہیں کہتا ہوں, ایک اور موقع دیتا ہوں عیسائیت قبول کر. تیسری دفعہ اس نے پھر آفر کی, صاف انکار کر دی. اب اس نے کہا کہ اس آدمی کو تیروں کا نشانہ بنانا ہے کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں. تو اس کے کہنے کے مطابق نا نشانہ بنایا گیا ان کے ہاتھوں کو, پھر پیروں کے قریب تیر مارے گئے. پھر وہ کہتا گیا کہ دیکھ لو ابھی بھی وقت ہے, تم اسلام کو چھوڑ دو عیسائیت میں آ جاؤ. اچھا یہ انکار کرتے جائیں, دیکھیں کیسے وہ ڈرا رہا ہے نا. پھر اس نے حکم دیا کہ اچھا اس کو تختہ سے نیچے اتارا, پھر بہت بڑی دیگ منگوائی اس میں تیل ڈالا, نیچے آگ جلا دی. جب تیل بوائل ہونے لگا نا تو اس نے حکم دیا کہ دو مسلمان قیدیوں کو لایا جائے اور ان کو اس میں ڈالا جائے. قیدی لائے گئے, دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا. حکم دیا کہ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے اس نے پھینکنے کا حکم دیا. دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی ان کا سارا گوشت پوش چٹکنے لگا اور کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی ایک سیکنڈ میں. اس کے بعد عبداللہ بن حذافہ کی طرف متوجہ ہوا, کہنے لگا اب بھی موقع عیسائیت قبول کر لیں. اب سوچے کہ کس قدر کہ کیا سین ہوگا. وہ آپ نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کے اس کی بات کو ٹھکرا دیا. جب وہ بالکل مایوس ہو گیا نا تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب ان کو بھی ڈال دو اس دیگ میں. جب ان کو پکڑ کے دیگ کے پاس لایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. اب وہ کیسے روم کے جو ہواری تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو سچ مچ رو رہا ہے. کیسر نے سمجھا کہ شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا, کہنے لگا لے کر آؤ اس کو میرے پاس. جب کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر کہا کہ عیسائیت کے سامنے سر جھکا دو. آپ نے اس دفعہ بھی انکار کیا تو اس نے حیران ہو کے پوچھا اگر یہی بات تھی تو تم پھر رو کیوں رہے تھے؟ فرمایا میرے رونے کی وجہ یہ تھی
کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزار ہا ایسی جانیں ہوتی تو میں ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ اس ظالم نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ ہے ان کا عزم، اور اللہ کی خاطر ان کو کوئی پرواہ نہیں اپنی جان کی، ایک ہزار جانیں بھی ہوتی تو میں سب قربان کر دیتا۔ تو ان کے لیے جان دینا تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ کہتے تھے جان دینا یہ کامیابی ہے، اللہ کے راستے میں جان چلی گئی تو کیا ہوا، یہ جان تو میری کبھی تھی ہی نہیں، جس کی تھی اس نے لے لی، تو میں نے کون سا ایسا کارنامہ کر دیا۔ جو پہلے ہی سولڈ آؤٹ چیز ہے تو پھر اس کے پر تو حق نہیں رہتا نا انسان کا۔ پھر دیکھیں کہ مال تک انہوں نے، جیسے آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، ایک آدمی ان کے گھر پہ آیا تو اس نے دیکھا گھر کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی سامان ہی نہیں ہے، چاروں طرف نظر دوڑائی کچھ بھی نہیں، بڑا حیران ہو کے پوچھا ہے ابو ذر آپ کا سامان کہاں ہے، فرمایا ہمارا ایک دوسری جگہ گھر ہے، اچھا اچھا سامان ہم وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگا ہے ابو ذر جب تک آپ اس گھر میں ہیں یہاں رہنے کے لیے تو کچھ سامان چھوڑ دیتے، تو فرمایا گھر کا اصل مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا، یعنی یہاں پہ ہم نے جب رہ ہی نہیں سکتے ہم تو سامان رکھنے کی کیا ضرورت۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیں صہیب رومی جب جا رہے ہیں ہجرت کرنے لگے ہیں، جو ان کا مال تھا سارا کا سارا مال قریش نے ہتیا لیا، آدھی رات کو یہ جو ہے نا انہوں نے ہجرت کرنے کی ارادہ سے نکلے، کیونکہ یہ کافر تو اتنی جاسوسی کر رہے تھے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں، یہ ہجرت نہ کر، تو جب رات کو نکلے ہیں تو وہ ان کے پیچھے دوڑے، اب یہ تھوڑی دور گئے تھے، اب انہوں نے آہٹ سنی تو ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اپنے تیر نکال لیے، کہنے لگے ہے قریش تمہیں پتا ہے میں سب سے زیادہ لوگوں میں بڑھ کے تیر انداز ہوں، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، خدا کی قسم تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے تیر میرے پاس ہیں، تیر ختم ہو گئے تو پھر میں اپنی تلوار سے تمہاری گردنیں اڑاؤں گا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ تو یہ جب بات انہوں نے سنی تو کہنے لگے لات اور عزا کی قسم ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک تم یہاں پہ جب آئے تھے نا ہمارے پاس تو تم مفلس قلاش تھے، تھوڑے عرصے میں تم دولت مانگ دو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے تمہیں مال کے ساتھ جانے دیں، وہ جو تم نے یہاں سے کمایا ہے، جیسے کسی کنٹری سے آپ جانے لگے تو وہ کہتے ہیں یہاں سے جو کمایا یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا تم پھر مجھے جانے دو گے، انہوں نے کہا ہاں اگر تم سارا مال دے دو گے نا پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہوا جا کے نکالو، یہ سن کے وہ سارے پلٹ گئے اور آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا اور یہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں اور دیکھیں ان کو مال کے ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں کچھ نہیں، کیونکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کا شوق اور جو محبت تھی بس وہ ایک جذبہ تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے، فرمایا ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا، سودا بڑا فائدہ والا رہا، آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کے حضرت صہیب کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ باخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا پھر یہ خبر آپ کو کیسے پہنچ گئی، آپ نے فرمایا یہ خبر جبرائیل نے مجھے دی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیات لے کر آئے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں کھپا دیتا ہے، اس نے اپنا آپ بھی بیچ دیا اللہ کے لیے، وہاں پہ بھی یشری نفسہ آتا ہے، اس نے بیچ دیا اپنا آپ اللہ کے لیے۔ اور پھر میں نے آپ کو حضرت جعفر کا بتایا تھا، انہوں نے کس طرح سے وہ لڑے تھے، اور چھوٹے بچے گھر کے اندر ہیں، جوان بیوی گھر میں ہیں، کیسے وہ لڑے اور اپنی جان تک دے دی، اور ایک نہیں
تاریخ پوری کی پوری بھری ہوئی ایسی مثالوں سے کہ انہوں نے جب سودے کیے نا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, انہوں نے ہائے وائے نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہائے اسلام سے کچھ ہم بچا کے رکھ لیں. ان کی جان تھی یا مال, ہر چیز انہوں نے حاضر کر دی. دیکھیں ہم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کا پڑھا کہ وہ کیسے لے کر آ گئے اپنا سارا مال, ہم نے کچھ بھی نہیں بچایا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے مال دے دیا تو اب کیا ہم خود بھی لڑنے کے لیے جائیں, یا یہ نہیں کہا اب ہم خود لڑنے آ گئے نا اب مال بھی دیں کیا, کب تک ہم قربانیاں کرتے رہیں گے, کب تک ہم دیتے رہیں گے. انہوں نے سب کھپا دیا. اور وہ لڑے اللہ کے راستے میں, مارا بھی اور مارے بھی گئے. کتنی ساری شہادتیں ہوئی اس راستے میں, لیکن انہوں نے جنت کے سودے کیے ہوئے تھے نا, تو کبھی غمگین نہیں ہوئی اس بات کی وجہ سے آئے ہم نے جنت کا سودا. وہ تو خوش ہوتے تھے. وہ ہے نا وہ شعر اسی وہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. کیا تھے جب تک بکے نہیں تھے نا کوئی پوچھتا نہیں تھا, لیکن جب یہ سودا کر لیا اللہ کے ساتھ تو پھر دیکھو کیسی عزت ہوئی. کہ وہی عمر فرماتے ہیں نا, خود ہی فرماتے ہیں کہ عمر تو دوستوں عمری عمری کے علاقہ تھا, لوگوں کے اونٹ چند ٹکوں پہ چرایا کرتا تھا, بکریاں چرایا کرتا تھا, یعنی ایک معمولی آدمی تھا, اور آج امیر المومنین کہلاتا ہے. یہ عزت کس وجہ سے ملی؟ کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا اللہ کے لیے. آج اسی لیے ان کے نام زندہ ہیں, لوگ فخر کرتے ہیں ان کے نام رکھنے میں کہ انہوں نے اپنی جانوں کے سودے کر دیے. اللہ اکبر. اور اس سودے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ سودا کر رہے ہیں اس نے تو آنر دیا ہے یہ کہہ کے کہ یہ سودا ہے, ورنہ یہ جان بھی اور یہ مال بھی اسی کا ہے. وہ چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے جان دی ہے تم اس کو میرے راستے میں لگاؤ, کہ میں نے مال دیا تم اس کو میرے راستے میں لگاؤ. وہ اس پہ بھی آنر دیتا ہے. جیسے ہم کسی کی گری پڑی چیز کس لیے خرید لیتے ہیں؟ کوئی بےچارا غریب تھا, ہم کہتے ہیں چلو اس کی مدد ہو جائے گی, چلو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا. حالانکہ ہمیں چاہیے نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کو چاہیے نہیں کوئی چیز کی بھی نہیں, نہ ہماری جانوں کی اور نہ ہمارے مالوں کی اس کو ضرورت, اسی نے تو دی ہی نہیں. پھر بھی وہ کہتا ہے تم خود اپنی مرضی سے بیچو, تب قیمت لگتی. کسی اور نے نہیں بیچا, جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے انہوں نے نہیں بیچا, اس لیے وہ جو مرضی کرتے پھر رہے. میں اور آپ کہتے ہیں ہم نے بیچ دیا یا ہم یہ سودا کرنا چاہتے, پھر بھی ہم اپنے اوپر اپنا حق جتاتے. ہائے جوانی میری, ہائے میں کدھر لگا رہی ہوں, ہائے یہ آرام, ہائے میری نیند, ہائے میرا فن, ہائے میرا یہ ٹائم, سارا ہی دے دوں اب, یہ بھی اس وقت کو بھی لگا دوں, یہ تو میں نے کام کر لیا تھا اب میں یہ بھی کروں. ہم سے گیو اپ نہیں کیا جاتا نا, ہم سے نہیں دیا جاتا, اتنے حوصلے ہی نہیں. ایک چھوٹا سا کام کر لیں گے تو پھر اس کی اتنی بڑھ کے ماریں گے, اتنی دیر تک اسی کے چرچے کرتے رہیں گے. یہ کم ہمت لوگوں کا کام نہیں ہے. جن کے دل بڑے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں وہ یہ سودا کر سکتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ان کو ایسی پھر جنت ملے گی. وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. وعدہ ہے اللہ کے ذمے, اس نے یہ وعدہ کر لیا, اور ایسا وعدہ جو اس نے اپنے ذمے لے لیا. یعنی یہ نہ سمجھنا پتہ نہیں ملے نہیں ملے, نہیں یہ وعدہ ہے, اور یہ ایسا وعدہ ہے اس کے اوپر ہے, اس کے ذمے ہے یہ کہ وہ اس کو پورا کرے. ہم تو انسانوں پہ بھی بھروسہ کر لیتے ہیں. آپ وہ کمیٹی ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں اس مہینے دوں گی, یہ کمیٹی نا 2 سال کی کمیٹی ہے, تو یہ وہ لاسٹ کمیٹی مجھے ملنی ہے, تو آپ ہر مہینے دیتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس نے 2 سال بعد آپ کو دے دینی. لیکن اللہ پہ اتنا بھی یقین نہیں, اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اگر میں نے جان اور مال کا سودا کر لیا تو مجھے اس کے بدلے میں وہ جنت دے دے گا. انسانوں کی زبانوں پہ یقین کر لیتے ہیں جو کل پتہ نہیں ہوں بھی یا نہیں ہوں یا کل اپنی بات سے پھر جائیں. اللہ تو اپنی بات سے نہیں پھرتا. ہم نے کیا سودے کیے ہیں, وہ جو اقبال کہتا ہے
کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. تو نے تو سودا اس متاع غرور کا کیا, ان چیزوں کے حقیر چیزوں کے پیچھے ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم سولڈ آؤٹ ہیں, بک چکے ہیں, تو پھر ہر بات کے اوپر آہیں بھرنے کا کیا کیا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ملا, ہائے میرے ایسا نہیں فن ہوا, میرا یہ نہیں ہوا, میں یہ نہیں کر سکتی, ہائے میں تو اتنی تھک گئی, ہائے یہ تو بڑا مشکل ہے, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں ذرا انصار کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں, پھر دیکھیں انہوں نے کیسے سچ کی کر دکھایا یہ وعدہ, اور انہوں نے جو سودا کیا تھا نا, تو پھر وہ کیسے تھے, کوئی مثال آئے نا تاکہ ہمارے سامنے. اب ایک دو دن کی بات نہیں تھی, مسلسل تھی. ایک دن میں اپنی جان دے دینا شاید پھر بھی آسان ہو سکتا ہے, ایک تلوار کھا لی ختم ہو گئے چلو جنت مل گئی, وہ پھر بھی آسان ہو. پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دینا اور اس کے لیے اپنا وقت, اپنی جوانی, اپنا مال, اپنی ہر چیز کو اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہنا, یہ مشکل کام ہے. کہ ان دین کو پھر ایسے اپنا لیں جیسے اپنے بچوں کو اپنا ذاتی کام سمجھتے ہیں نا, اپنا سمجھتے ہیں, اس طرح دین کو لے لیں. صبح سے شام تک ہم جب تک ہمارے بچے چھوٹے تھے ہم اپنی زندگی لگا دیتے ہیں ان کے پیچھے, دین کو اس طرح لیں. اور پھر یہ کام کر کے ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں جتاتے کہ میں اپنے بچے کی بڑی خدمت کرتی ہوں, میں اپنے بچے کا بڑا کام کرتی ہوں, یہ تو کوئی نہیں کہتا نا. لیکن دین کا کام کر کے پھر کتنے احسان جتاتے ہیں. تو جس نے سودا کیا ہوتا ہے پھر نہیں وہ ایسے کرتا. وعدن علیہ حقاً فی التورات والانجیل والقرآن, یہ وعدہ اللہ کے ذمے کہاں کہاں, تورات میں بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی, یعنی اور بھی کتابوں میں یہی وعدہ آیا ہے کہ جو اپنی جان اور مال بیچتا ہے اللہ کی خاطر, اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اس نے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں, سنو یہ کیسی نفع کی تجارت ہے جو اللہ نے ہر مومن کے لیے کھول دی ہے, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں مال بخشا, تم اس میں سے تھوڑا خرچ کر کے جنت خرید لو, پورا نہیں تھوڑا خرچ کر کے. کتنی نفع مند تجارت ہے, سارا نہیں مانگ لیا آپ سے, سارا ہی دے دو. اور یہ دیکھیں تورات اور انجیل میں بھی یہ وعدہ ہے, اب تو خیر انہوں نے کافی چیزیں چینج کر دی ہیں, مگر تورات میں بعض تورات کی میں یہ سٹیٹمنٹس ہیں, اس کے اشارے ملتے ہیں. ایک جگہ آیا اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا, اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی, اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا. یہ تورات کے باب نمبر 7 میں ہے, اسی طرح انجیل میں آتا ہے. اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. یہ متا کی انجیل جو باب 19 میں یہ ہے. تو یہ ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا, اور فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ سے زیادہ کون ہے جو اپنے عہد کو نبھانے والا, اللہ کے مقابلے میں اور کوئی ہے جو اپنا عہد ویسے پورا کرتا ہو جیسے اللہ پورا کرتا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ, خوشیاں مناؤ. کس پہ خوشیاں منائے اللہ؟ اپنے سودے پہ. اللہ اکبر, کسی کا سودا کی قیمت, کسی کے سودے کی قیمت بڑی لگ جائے نا, بہت بڑی قیمت. آپ کا گھر مثلا 500 کا ہے, گھر تو نہیں چلو کوئی اور چیز, جو کوئی بھی آپ کی چیز ہے 500 کی ہے, اور کوئی آ کے کہتا میں اس کا 10,000 دوں گا, تو آپ تو خوشی سے دیوانے ہو جاتے ہیں. ہائے کہتے ہیں 500 نہیں, میں نے تو اس کی قیمت 500, کہتے نہیں لیکن میں اس کو 10,000 میں خریدوں گا. آپ کتنی خوشی منائیں گے بتائیں, کہ سودا میرا طے ہو گیا اور اتنی بڑی قیمت لگ گئی. ایک تو ویسے ہی کیا تھی یہ جان, تو جان کوئی ایسی وہ چیز نہیں تھی, اللہ تعالی نے اس کو خرید کے ہی بہت بڑا احسان کیا, اور اتنی بڑی قیمت دے دی, اتنی بڑی قیمت اس کی لگا, اس پہ تو تمہیں خوشیاں منانی چاہیے. تم سیڈ ہوتے ہو آئے اب تو ہم یہ فن نہیں کر سکیں گے, تم سیڈ ہوتے ہو آئے یہ مال میں نے ادھر لگا دیا نا, اصل میں اتنا ادھر دے دیا تو اب میرے پاس اتنا ہے نہیں, تو اس کے اوپر اتنی یعنی بار بار دکھ کی ایک کیفیت ہوتی کہ ہائے, اور حسرتیں ہوتی ہیں, تمہیں تو خوشیاں منانی چاہیے کیونکہ یہ بڑا نفع کا سودا ہے, تو بڑا مبارک سودا ہے. ایک فانی چیز تم نے دی ہے, دیکھیے جو ختم ہو جانے والی تھی نا, جان اور مال نے ختم ہونا تھا, اس نے کون سا ہمیشہ باقی رہنا تھا, اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا مل گیا, ہمیشہ رہنے والی جنت. تو غور کرو تو یہ تو بہت اچھا سودا ہو گیا, اور یہ تم لے کر بھی نہیں, جب ہم پیدا ہوئے تھے تو مال لے کے تو نہیں پیدا ہوئے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے دیا تھا مال اور تمہیں اس کا مالک بنا دیا, اور پھر کہہ دیا مجھے ہی بیچ دو, اور اس کے بدلے میں ہی جنت دے دی. حضرت عمر اسی لیے فرماتے نا یہ عجیب بیع ہے, عجیب یہ سودا ہے کہ مال اور قیمت دونوں تمہیں ہی دے دیے, مال بھی اس نے خود ہی تمہیں دیا تھا اور قیمت بھی خود ہی اس نے تمہیں دے دی, کوئی چیز تمہاری تو تھی نہیں, دونوں چیزیں اسی نے عطا کر دی, اسی نے دیا اور اسی نے خرید لیا. ویسے آپ اپنے بچے کو چھوٹی سی چیز دیتے نا, پھر کہتے ہیں بیٹا دو مجھے, ماں کو دو ذرا, اب آپ نے لینی تھوڑی ہوتی ہے, آپ ذرا بس ایسے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ بڑی کامیابی ہے. سنو کامیابی چاہتے ہو نا, یہ ہے بڑی کامیابی. اصل کامیاب وہ ہوا جس کو یہ سودا جس کا ہو گیا, یہ اتنی ایکسپینسیو بک گئی اس کی یہ جان اور اس کا مال. اس لیے کہ دیکھیں جان اور مال کے بدلے اس کو جنت کے اوپر کے درجے مل گئے. اب اس کے لیے کوشش زیادہ لیکن ہونی چاہیے, ہمیں سب کو اپنا جائزہ لینا ہے, میرا وقت میرا مال میری سکلز کس کام میں لگ رہی ہیں, کن چیزوں میں میں تھک رہی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہی کوئی ہم کہیں گے اچھا اگر آپ قرآن ہی پڑھائیں گے تو پھر ہی آپ کا اس طرف کو لگ رہا ہے, ورنہ نہیں لگ رہا, آپ کی زندگی ادھر نہیں لگ رہی. یہ ایسا نہیں ہے, آپ جس جگہ پہ بھی ہیں آپ کی کوششیں کس راستے میں. جیسے تھوڑی سی دنیا ہمیں, تھوڑا سا ہمیں اپنی یہ لائف کا جو وقت ملا ہے, 60 ہے 70 ہے, کتنا سا تھا تو گزر بھی گیا, اب جو تھوڑا سا باقی رہ گیا اس کو ہی بیچنے پہ لگا دیں. اور مال کی قربانی جو ہے نا, یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ میں تو ڈونیشن باکس میں آج ڈالا ہوں گی, چلو جی میں نے مال اللہ کو دے دیا بیچ دیا, ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے اللہ کے راستے میں دیا, لیکن کسی وقت آپ اپنی جاب کو کم آورز کر دیتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے اپنی آخرت کے لیے وقت لگانا, کسی وقت آپ اپنی جاب کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی وقت آپ اپنی آخرت بنانے کی خاطر اپنی دنیا کے فائدے کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پہ حرام ہے میں نے اس سے بچنا ہے, یہ سب بھی مال اللہ کے راستے میں لگا دینا یہ بھی قربانی ہے. دنیا میں کم پہ راضی ہو جانا کہ کل آخرت میں مجھے بڑا درجہ مل جائے, یہ بھی قربانی ہے مال کی. کہ میں نے قربانی دی ہے تو تبھی, ورنہ میں اس وقت میں بہت پیسے کما سکتی تھی, میں اس وقت میں کوئی جاب کرتی بہت سارا کچھ کر سکتی تھی, بہت ارننگ بہت سیونگ کر سکتی تھی, کہ میں نے اس کو کوئٹ کیا اس لیے کہ میں دین کے لیے اپنے آپ کو لگاؤں. تو یہ کیا ہے, یہ بھی ہے ایک مال کی قربانی دینا, یہ قربانی دی ہے تو پھر ہے نا. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بس دنیا بھی پوری چلتی رہے, کچھ نہ اس میں سے کم کرنا پڑے, نہ آرام میں سے نہ پیسوں میں سے نہ اپنی ٹائم میں سے کچھ دینا پڑے, کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور بس ایسے ہی سب کچھ ہو جائے. آپ کو بازار میں سودا لینا آتا ہوگا, دیکھتے ہیں آپ کیسے سودا لیا جاتا ہے, کیسے قیمت ادا کی جاتی ہے, خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ آ کے ہم اتنے ایسے بن جاتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہم دیں گے لیکن سودا پھر بھی ہمیں مل جائے گا. ایسا نہیں ہے, اس سودے کی قیمت ہے. آج وہ چانس ہے کہ یہ سودا کر سکتے ہیں, آج وہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں. کل وقت ختم ہو جائے گا, یہ بیکار پڑا رہے گا, پھر آپ جتنی مرضی ڈیلز ڈھونڈتے رہیں کوئی ڈیل نہیں لگائے گا, اس کی کوئی اس کی قیمت نہیں دے گا. اور واقعی ہم یہ صرف سوچ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ نہیں میں نے تو بس اپنی ڈیل کر لی, واقعی اپنی زندگیوں کو بھی چیک کریں. جان یہ ایک دفعہ ملی ہے, زندگی یہ ایک دفعہ ملی ہے, یہ بار بار نہیں لینے لگی کہ چلو ابھی یہ میں کچھ اور طرف لگا لوں تو دوسری زندگی ملے گی تو وہ اللہ کو دے دوں. نہیں, یہ ہمارے پاس امانت ہے, کسی بھی وقت یہ اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا. جب وہ وقت آ گیا آپ کی اپرچونٹی جو ہے نا چانس, وہ ختم ہو گیا, اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں رہ گیا. پھر آپ منتیں بھی کریں, روئیں بھی, کہیں بھی, کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. نوکریوں کے لیے تو ہم نائٹ شفٹ بھی لگاتے ہیں, ڈے شفٹ بھی لگاتے ہیں, اتنے اتنے گھنٹے بھی لگاتے ہیں, نیندوں کی بھی قربانیاں دیتے ہیں, اور پھر بھی تھکتے نہیں, پھر بھی کہتے ہیں بڑا پروفٹ ہو گیا, پھر بھی کہتے ہیں کوئی شکایت نہیں کیونکہ اتنے پیسے مل رہے ہیں, اتنے دے بھی تو رہے ہیں نا وہ. پھر کیا بات ہے کہ ادھر لگاتے ہوئے ہم بہت تھکتے بھی ہیں اور بہت رونا بھی روتے ہیں, بہت شکایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشیاں مناؤ اس پہ کہ تمہاری ڈیل ہو گئی, اور نہ اللہ کو کوئی مجبوری ہے کہ اس نے ضروری ہے ہم سے یہ چیزیں لینی, یہ ہمارا بیکار کا سودا اس نے خریدنا, اس نے کیا کرنا ہے ہمارے مال, جو مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا, جس کی بادشاہت ہر چیز پہ, اس نے تو ویلیو دے دی ہمیں, اس نے تو ہمیں آنر دے دیا, اور ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں اس سے. تو اس کو بچانا نہیں, اس کو اس نفع مند سودے میں لگا دینا. امام جعفر کا ایک شعر ہے عربی میں کہ ساری کائنات میں اس نفس کا اس کے رب سے بڑھ کر کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا, کوئی اس کی قیمت وہ پرائس پے ہی نہیں کر سکتا جو رب نے کی ہے. اس سے ہم جنت بھی خرید سکتے ہیں اور اس کو کم پہ بھی بیچ سکتے ہیں, مرضی ہماری اپنی, اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کریں کہ ہم اپنی نفس کا صحیح جگہ سودا کر سکیں اور اس کے ذریعے جنت کو کما سکیں. اور اگلی آیت میں اب ان لوگوں کی کچھ صفات ہیں جو یہ تجارت کر سکتے ہیں, یا جو یہ تجارت کرتے ہیں ان کی صفات ہیں. اچھا, اس کو آپ کو ایسے سمجھاؤں گی, جب آپ کے سامنے بہت ایکسپینسو کوئی چیز آتی ہے, مثلا کوئی ایسا گھر ہے آپ کو بہت پسند ہے, بہت زیادہ اس کی پرائس ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اسٹیٹسٹکس کرتے ہیں, اچھا میں ایسا کروں گی, اتنے پیسے نوکری سے کماؤں گی, اتنے میرے زیور ہیں وہ بیچ کے اتنے اس میں سے نکل آئیں گے پیسے, اتنے میرے فلانی جگہ پہ انویسٹڈ ہیں میں وہاں سے وہ پیسے نکالوں گی. تو دو تین چار جگہوں کا آپ سوچتے ہیں, پھر یہ سارے جمع کر کے تو پھر میں اس کی قیمت دے سکوں. تو جو سبحان اللہ یہ بیع کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کی بھی یہ صفات ہیں, یہ ساری صفات کلیکٹ ہو کے پھر وہ زندگی بنتی ہے جو انہوں نے اللہ کو بیچی ہے. یہ ایسی خالی خلی زندگی نہیں ہے جیسے ہم ہی زبانی کلامی بس کرتے رہے, ہم نے اپنا نفس بھیج دیا تو آج ہم نے آیت پڑھی تو نفس بھیج دیا اور کل کوئی ہوش ہی نہیں, کل پتہ ہی نہیں کہ کیا آیتیں پڑھی تھی اور کیا, وہ بھول ہی جاتا ہے وہ کدھر کا نفس بیچا اور کدھر کا کیا, پھر قرآن بند کیا سب کو بھول گئے. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی کوالٹیز بتائی ہیں, یہ ان کی خصوصیات ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں, یہ وہ زندگی بنتی ہے. اب یہ سارے یہ وہ دیکھیے آپ نے पजल पीसेस होते हैं ना, तो सारे जब आप जमा कर लेते हैं तो एक पिक्चर बन जाती है, फिर तो टुकड़े अलग अलग होते हैं, तो ये है वो पजल के पीसेस, जब ये सारे जमा हो जाएंगे तो ये एक पिक्चर बन जाएगी उस बंदे की जिसने सौदा किया हुआ अपना। अब वो सौदा करने वाला कैसा है पहले देखते हैं, सबसे पहले वो क्या है, अताइबून, बहुत ज्यादा तौबा करने वाले, बहुत ज्यादा तौबा करने वाले, कॉन्स्टेंटली तौबा करने वाले। देखिए जिसने अपना सौदा कर भी लिया ना, वो भी फिसलेगा, वो भी किसी जगह पे उससे भी गलती होगी, फिर तौबा करते हैं, फिर तौबा करते हैं, और जब इस तरफ को आना है तब भी इंसान कहता है कि हाय मैं कहां इस काबिल, मैं अपना क्या सौदा करूंगी, मेरी तो इतनी गलतियां हैं, इतने गुनाह हैं, तो तौबा कर लो, आ जाओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह ने ये रास्ता खोला हुआ, और तौबा की मैंने आपको शराइत भी बताई थी, बाज गुनाह आप नेकी करते हैं तो वो मिट जाते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबुन्नस सय्यिआत, ये नेकियां गुनाहों को मिटा देती, पिछला इरेज हो जाता है। तो जान का सौदा करना है ना, या कर लिया है और अभी भी वो गुनाहों का जो एक गिल्ट और उसका जो एक बेचैनी अंदर है वो लगी हुई है, तो डोंट वरी, अताइबून, तौबा, कॉन्स्टेंटली तौबा, तौबा के जरिए अपनी सफाई करते रहो। और तौबा तभी होती है जब इंसान ये एक्सेप्ट करता है कि आई वॉज रॉन्ग, वरना तौबा किस बात की, तौबा तो कोई तौबा ही नहीं। अगर मैं कहूंगा नहीं जी मैं ठीक भी हूँ, लेकिन मैं चलो फिर कह देती हूँ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेती हूँ, लेकिन ऐसे मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मैं बता दूं आपको, अगर आपने ये कह दिया ना मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो ये कोई तौबा नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट। अब बच्चा आपको आगे कहे अम्मी आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको बता दूं वैसे मैंने गलती कोई नहीं की थी, गलती आपकी ही थी अम्मी, तो आप क्या करेंगे, ये सॉरी एक्सेप्ट करेंगे आप? सॉरी के लिए आपको निदामत चाहिए, आपको पशेमानी चाहिए, शर्मिंदगी चाहिए, मैं रॉन्ग थी, मैंने गलत किया है, और ये आपके दिल में हो कि मैंने अब अपनी जिंदगी चेंज करनी है। तौबा है क्या? रुजू करना, लौटना, पलटना, किस तरफ से पलटना भाई, किधर से वापस आना, यू टर्न लेना, किधर से, नाफरमानी की हालत से इताअत की हालत की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इब्ने आदम खताकार है, क्या पता चला इस, जितना कोई भी हो, कोई औलिया अल्लाह हो या कोई भी हो, खताकार सब है, लेकिन खताकारों में अच्छे वो हैं जो तौबा करने वाले, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन बात यह है कि तुम कितना अल्लाह की तरफ पलट आते हो। ये जिंदगी होगी तो अल्लाह एक्सेप्ट करेगा ना, ये खाली खुली बातों की बात नहीं, ये अपने अंदर पैदा करो। फिर अल आबिदून, इबादत करने वाले, इबादत करने का मतलब क्या, सबसे पहले तो देखिये तौबा कर ली, पिछला मिटा दिया, अब क्या है, अब नए सिरे से एक इबादत वाली जिंदगी। इबादत वाली जिंदगी में इबादत का मतलब क्या होता है, अल खुदू व तदल्लुल, नहायत आजी और जिल्लत का इजहार, ये होती है इबादत का माना है। तो इंसान इखलास के साथ अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करे, खुशी और गमी, राहत और तकलीफ, हर हाल में अल्लाह का इबादत गुजार रहे, ये इबादत है। तो इबादत गुजार ये उसकी दूसरी सिफत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वाबुद रब्बका हत्ता यातीकल यकीन, यातीकल यकीन, सूरह अल-हिज्र में, अपने रब की इबादत आप करते रहे ताकि आपके पास वो यकीनी बात आ जाए, यानी मौत आ जाए उस वक्त तक इबादत करते रहे। तो इबादत से नहीं पीछे रहते, और इसमें समझ आ रही, जब इसम आया तो क्या है, कॉन्स्टेंटली। अब पीछे का पता चल गया कि पिछली मेरी जिंदगी सही नहीं गुजरी, वो ठीक नहीं थी, कल तक जो मेरे मामलात थे, जो मेरी प्रायोरिटीज थी, जो मैं जिस तरह चल रही थी वो सही नहीं थी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अब मैंने यू टर्न ले लिया, अब मैंने, मुझे गलती का एहसास हो गया, अभी भी लेकिन तौबा करते जा रहे हैं, लेकिन साथ अब बिल्ड किसके ऊपर कर रहे हैं, अपनी इबादत पे। अब ये चेक करते जाए हमारे अंदर कितनी ये सिफात है, ठीक है, एक एक सिफत को देखते जाए। अलहामिदून, हम्द करने वाले, हम्द में क्या है, अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र,
دونوں چیزیں آ جاتی ہیں حمد کے اندر، اس کی تعریف بیان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا. اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ تعریف ہمیں کرنی آتی ہے، زبان سے بھی تعریف کریں گے. شکر کا معنی کیا ہے؟ جس نے نعمت دی ہے اس کی تعظیم کرنا اور اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کرنا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی. اور تعریف وہی کر سکتا ہے اس رب کی جو اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہو، وہی تعریف کر سکتا ہے نا. جو ناراض رہتا ہو، اللہ نے میرے لیے یہ کیوں فیصلہ کیا، اس نے مجھے وہ کیوں کیا، میرے اوپر ہی یہ غم کیوں آیا، میری زندگی کیوں اتنی خراب ہو گئی، میرے گھر کے حالات کیوں نہیں اچھے ہوئے، مجھے کیوں نہیں سکون دیا، فلاں کے پاس بھی یہ ہو، تو اللہ کی تعریف نہیں کر رہا، وہ تو گلے کر رہا. تو حامدون وہ جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں اس کی تعریف ہی کرتے ہیں. یہ تو یعنی ایک ناشکری، گلے شکوے ہو گئے نا، یہ تو تعریف نہیں ہے. جب انسان کہتا میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، تو یہ تعریف نہیں ہے اللہ کی. وہ کر الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو کہ اسی کے منہ سے نکل سکتا ہے، یا ٹرولی واقعی انسان جو اس کا حق ادا کرتا ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جس وقت وہ واقعی اس کا دل اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو. اور فیصلے میں اس کے تمام احکامات بھی آ جاتے ہیں، اور جو میری پرسنل لائف کے لیے اس نے فیصلے کیے وہ بھی آ جاتے ہیں، میں راضی ہوں اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف ہر حالت میں اللہ کی حمد کرتے تھے، ہر حالت میں شکر، ہر حالت میں تعریف، اللہ ہم راضی ہیں بس. اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. السائحون، سیاحت کرنے والے. سیاحت کرنے کا اب یہ مطلب اس کے اندر نہیں ہے، سیاحت کا کہ بس چلنے پھرنے والے، اچھا ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، یہاں سے نکلے وہاں چلے گئے، سیر کرتے رہے دنیا بھر میں، یہ نہیں ہے سیاحت. بعض لوگوں نے، صوفیہ قسم کے لوگوں نے اس سے سمجھا کہ زمین کی سیر کرنا، سفر میں رہنا، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں، کہیں جا کے پھرتے رہنا بس اسی طرح، یہ سیاحت ہے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. سیاحت کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، یا علم حاصل کرنے کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ ہمارے لیے سیاحت کیا ہے، سیاحت کی مجھے اجازت دیں، آپ نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سیاحت ہے. تو اس طرح کے معنوں میں، ویکیشن پہ جانا نہیں سیاحت کہہ سکتے آپ اس کو. تو علم حاصل کرنا بھی ایک سیاحت ہے. اور اسی طرح ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو یہ سیاحت کا لفظ آیا ہے، تو یہ السائحون اصل میں السائمون ہے، سیام، روزہ رکھنے والے، یعنی رمضان کے بھی روزے رکھے ہیں اور بھی جو روزے ہیں وہ کثرت سے رکھنے والے، وہ ہیں یہ مراد. کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی سیاحت ہے نا، اس لیے کہ آپ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ نکلتے ہیں سیاحت کے لیے، جب یعنی سیاحت جو ہماری ویکیشن والی نہیں، بلکہ جو جیسے ہجرت کر لی، یا کسی کوئی جہاد کے لیے نکلا، یا کوئی طلب علم کے لیے نکلا، تو کھانا پینا، گھر کا آرام، یہ سب چیز چھوڑنی پڑتی ہے نا اس کو. اسی طرح جو روزہ دار ہے وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، وہ ریلیشن شپ چھوڑتا ہے جو آگے پیچھے جائز ہوتے ہیں، تو وہ سائے ہوں سیاحت کرنے والے. پھر الراکعون اور الساجدون، یہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. یہ کیا، یہ کس وقت ہوتا ہے رکوع اور سجدہ؟ اس میں اصل میں نماز کو قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے. نماز میں ویسے تو قیام بھی ہوتا ہے، قعود بھی ہوتا ہے، رکوع سجدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف رکوع اور سجدے کا کیوں پھر ذکر ہے؟ اس لیے کہ کھڑے ہونا اور بیٹھنا یہ وہ حالتیں جو نماز کے علاوہ بھی آپ کرتے ہیں، لیکن جو رکوع اور سجدہ ہے وہ صرف اور صرف نماز کے ساتھ مخصوص ہے. جب بھی رکوع اور سجدے کا ذکر آتا ہے، ذہن میں ایک دم نماز کا خیال آتا ہے. ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں جو اللہ کے آگے، اس میں بھی توازو ہے، اس میں بھی انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے ایک طرح سے، کھڑے ہو کے کسی کے سامنے ایسے کھڑا ہونا ایک اپنی تذلل کا ایک مرتبہ ہے، لیکن یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. اسی طرح رکوع بھی اپنے آپ کو انسان جھکا دیتا ہے، مگر یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا، جھکانے کا، عاجزی کا ایک مطلب مڈل کا ایک لیول ہے. لیکن جو سجدہ ہے نا، اس میں تو انسان اپنے آپ کو اٹ موسٹ
تزلل میں لے جاتا ہے, اتنا زیادہ گرا دیتا ہے اپنے آپ کو کہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے, اس سے زیادہ وہ نیچے نہیں جا سکتا. تو یہ انتہائی عاجزی, انتہائی خضوع, انتہائی تعظیم ہے اس کے اندر, انتہا سے زیادہ. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے, تو تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو. صحیح مسلم کی یہ روایت, سجدے میں آپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح حضرت صوبان جو تھے انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں. معدان بن ابی طلحہ سے تو وہ خاموش رہے, جب دو تین دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا, آپ نے فرمایا تم کثرت سے اللہ کے لیے سجدے کیا کرو, کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند وہ کر دیتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مٹھا دیتا ہے. یہ مسلم میں بھی ہے, ترمذی ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی یہ نماز سے چونکہ متعلق ہے, تو فرمایا کہ جس شخص نے وقت پہ نماز پڑھی, پورا وضو کیا, مکمل رکوع سجود اور خشوع سے کیا, تو وہ نماز سفید روشن صورت میں پیش ہوتی ہے اللہ کے آگے, کہتی ہے اللہ, اور اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے, اللہ تیری حفاظت کرے, جس طرح تو نے میری حفاظت کی نا, اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتی ہے اس آدمی کے لیے جس نے اس کو پڑھا ہوتا ہے, نماز دعا کرتی ہے. تو یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو راکعون ہیں, ساجدون ہیں, اور کون ہیں, الامرون بالمعروف, اور حکم دینے والے ہیں معروف کا, معروف کا حکم دیتے ہیں, امر بالمعروف نہیں انل منکر جو ہم نے پڑھا تھا, یعنی ہر اس کام کا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا, اور نہیں انل منکر کا مطلب کیا, ہر اس برائی سے روکتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا, کسی کا اس میں خوف نہیں کھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا خوف تمہیں اس حق بات کو کہنے سے منع نہ کرے جس کا تمہیں علم, یعنی اگر تمہیں کسی بات کا پتہ ہے نا کہ یہ حق ہے, تو کسی کے ڈر کی وجہ سے پھر خاموش نہ رہو. کیونکہ امام بہکی کی روایت میں ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص تمہاری موت کو مقدم نہیں کر سکتا, نہ تمہارے رزق سے تمہیں محروم کر سکتا, یعنی اگر تم اس وجہ سے ڈرتے ہو کہ ہائے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے, تو کوئی تمہاری موت کو پہلے نہیں لا سکتا, یا تمہارا رزق کاٹ نہیں سکتا, میں نے یہاں پہ حق بات کی تو یہ مجھے یہ کر دیں گے, یہ نقصان پہنچا دیں گے, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, آپ کو پتا ہے نا وہ حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, ورنہ ان قریب تم پر عذاب بھیجا جائے گا, پھر تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. یہ تو ضرورت ہے, یہ تو امت مسلمہ کا فریضہ ہے, اور نیکی کا حکم دینے میں سب سے زیادہ توحید کا حکم دینا اور شرک سے باز رکھنا اور بھی جتنے اللہ کے احکامات, لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان لوگوں میں مل کے ملے گا جلے گا. اگر وہ ایک کونے میں بیٹھ جائے دروازے بند کر کے, میں اپنی عبادت کرتی رہوں بس, میں اپنی نمازیں پڑھ رہی ہوں میں, تو کیسے کسی کو امر بالمعروف نہیں منکر کرے گا, اور پھر لوگوں کے حالات سے واقف ہوگا تو پھر اس کو پتا چلے گا نا منکرات کیا ہیں یا معروف چیزیں کیا ہیں, اس کو علم ہوگا تو پھر ہے نا, دنیا کا بھی کہ کیا باہر ہو رہا ہے اور دین کا علم بھی ہو, تبھی حکم دے گا ان باتوں کا جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. جو بالکل خود ہی جاہل ہے, اس کو تو خود نہیں پتا کہ کیا اللہ کا حکم ہے یا کس چیز سے اللہ نے منع کیا, وہ دوسروں کو کیسے بتائے گا. تو پتا چلا نا کہ وہ کیسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے, اللہ کی کتاب کا علم, اس کے رسول کی حدیث کا علم. باقی ایک وہ زمانہ بھی آئے گا جس کے بارے میں بخاری میں ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, قریب ہے کہ مومن کا سب سے بہتر مال بکریاں بن جائیں, جس کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں میں پڑا رہے گا, اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگتا اور بچتا رہے گا. یعنی پھر ایک وقت وہ بھی آ جائے گا, پھر وہ لوگوں سے کنارہ کشی کر کے کہیں جائے گا اپنا ایمان بچانے کے لیے, دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اور دنیا کے فتنوں سے. مگر جب تک ایسا نہیں ہے تو وہ دنیا میں رہ کر, لوگوں میں رہ کر ان کو نیکیوں کا حکم دیتا رہے, اچھی باتوں کی ترغیب دلاتا رہے, نیکی کے کاموں کو ان کو موٹیویٹ کرتا رہے, ان کے لیے آسانی کرے, ان کو اس میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرے کہ کوئی نیکی کی طرف آ جائے, بے حس نہیں بن کے رہے کہ ہمیں کیا جو مرضی کوئی کرتا رہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کچھ کہنے کی. اکثر ہمارے ہی رویے یہ ہوتے ہیں نا, تو مجھے کیا کرتے پھرے جو مرضی کر. کہیں آپ جتنی حد تک جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے, ہر جگہ ہمارا تو بس نہیں چلتا, مگر کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. آپ نے ضروری نہیں اسے کروا کے ہی ہٹنا, آپ کو صرف کہا گیا آپ کہہ دیں اور اس کے بعد مائنڈ نہ کریں کہ اس نے تو میری بات مانی نہیں, اب نہیں میں اس سے بات کروں. کہنا آپ کا فرض ہے, باقی آگے وہ کرے یا نہیں کرے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور اس نے یہ بھی نہ سوچے ہم تو ابھی خود نہیں دین پہ صحیح طرح چل رہے تو اب ہم دوسروں کو کیا کہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جب دوسروں کو کہیں گے تو آپ خود بھی چلنے لگے. مثلا کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے تو خود کسی کو تو کہہ سکتا ہے بھائی میں تو اس برائی میں پڑ گیا, تم اسے دور رہنا, کیا یہ غلط بات ہے؟ یا وہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو منع ہی نہ کرے. تلاوت چلائیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں.
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کے مطابق بنا دے جیسا یہ کیریکٹر ایک بن رہا ہے, تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر امر بالمعروف کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ان کو یہ نہیں کہ ہمیں کوئی کیا سمجھے گا, پھر برائی سے روکتے ہیں. دیکھیں اچھے اچھے بن کے بیٹھ جانا کہ ہر ایک کو کوئی برا بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی شاباش دیے جانا تاکہ میں اچھی رہوں, یہ تو بڑا آسان ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ کوئی کیا سوچے گا, یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر میں نے اس کو آج نہ روکا ہو سکتا ہے یہ اس سے اور زیادہ آگے بڑھ جائے, یہ اپنا نقصان کر رہی, اس کا فائدہ سوچنا اس میں ہے. اس میں نہیں کہ وہ مجھے اچھا سوچے, اس کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ اس کو برائی سے روکنے والے بن جائیں. اور پھر آخری صفت جو ساری ان صفات کو سمجھنے کے اپنے اندر سموئے ہوئے, والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی کچھ حدود ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی ان سب چیزوں سے بچتے ہیں جن سے اللہ نے روک دیا. یہ لمٹس ہیں نا, ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا, ان کو یہ گارڈ کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے بہترین مثال وہ حدیث ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی, کہ یہ مثال ہے کہ حلال ظاہر ہے حرام ظاہر ہے, ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے, وہ مشتبہات جو ہیں ان سے بھی انسان بچا رہے گا تو تب اپنی دین کو محفوظ اس نے کر لیا. اور جو ان میں پڑے گا ڈاؤٹ فل چیزوں میں, اس کی مثال کیسی ہے؟ اس چرواہے کی طرح جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے. یعنی اگر آپ ان کے پاس پاس جائیں گے نا جو ڈاؤٹ فل چیزیں, تو کیا ہے جیسے وہ چرواہا ہے, وہ اپنے جانور لے کے بادشاہ کی چراگاہ ہے, اس کے پاس پاس لے جا کے چرا رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ بہت ممکن ہے, بہت قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی منہ مار دیں جو بادشاہ کی ہے. سنو, ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے, اور اللہ کی مخصوص چراگاہ زمین پر اس کی حرام کی بھی چیزیں ہیں. یعنی یہ زمین پہ جو اس کی حرام کی چیزیں ہیں وہ اس کی چراگاہیں سمجھ لیں. اب آپ اگر ان کے قریب قریب جائیں گے, ظاہر ہے جب ڈاؤٹ فل چیزوں میں رہیں گے تو ایک دن اس میں بھی گر جائیں گے جو حرام کی چیزیں ہیں, تو اس لیے ان کے پاس بھی نہیں جانا. تو یہ اللہ کی حدود ہیں, ان کے قریب بھی نہ جاؤ. ظاہر ہے آپ قریب جائیں گے تو کسی دن ادھر کو الٹ جائیں گے. وبشر المؤمنين, خوشخبری دے دو مومنوں کو. اللہم اجعلنا منہم, ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ دیکھیں یہ کام کرتے ہیں, انہوں نے اپنا سودا اللہ کے ساتھ کر دیا. اور کیسے دیکھیں, یہ جو میں نے لاسٹ آپ کو بات بتائی, حدود اللہ, اللہ کی حدود کا پاس کرتے ہیں, سٹاپ سائنز پہ رک جاتے ہیں. یہ سٹاپ سائنز ہیں, سٹاپ ہیئر, وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے, ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ جن کے اندر یہ صفات ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہے. اب یہ جو آیت ہے نا, یہ ہماری زندگی کی پرائیورٹی سیٹ کر دیتی ہے. کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے, ان کو ہم دیکھیں, کون سے ان میں سے کام ہم کرتے ہیں اور کون سے کاموں میں ابھی بھی ہم پیچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے دن میں کتنی دفعہ توبہ کیا کرتے تھے؟ 100 بار. ایک حدیث میں 70 دفعہ آتا ہے, ایک میں 100 دفعہ آتا ہے. اور ہمیں کتنی کرنی چاہیے یہ پھر دیکھ لیں, اور باقی چیزیں کتنی ہونی چاہیے ہمارے اندر, کتنی کتنوں میں کمی ہے. اب آیا مشرک کے لیے, کافر کے لیے استغفار کرنا جبکہ وہ فوت ہو جائے. ماں کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے. کیا چیز؟ ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر فرما دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, کبھی معاف نہیں کرے گا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا, ورڈکٹ دے دیا ہوا, فیصلہ کر لیا ہوا, اب اس کے اوپر کہنا کہ اللہ ان کو معاف کر دے, اس لیے الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی, حفاظت کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے. جب ان کی موت کا وقت آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کیے جا رہے تھے, لیکن ان کے پاس کھڑے ہوئے جو بڑے بڑے سردار تھے, ابو جہر اور عبداللہ بن ابی امیہ, وہ انہوں نے ان کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا. آپ نے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں, اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے ہاں میں آپ کی سفارش تو کر سکوں. انہوں نے کہا ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اس پہ ابو طالب نے کہا میں تو عبد المطلب کے دین پہ ہی ہوں. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے میں جب تک منع نہیں کیا جاؤں میں بخشش آپ کے لیے مانگتا رہوں گا, لیکن پھر یہ آیت اتری کہ ماں کانا للنبی, ہے ہی نہیں جائز نبی کے لیے, اب نبی کے لیے یہ نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اب مشرکوں کے لیے بخشش مانگے. اور کیسے مشرک؟ ولو کانو اولی قربا, چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو, تب بھی نہیں بخشش مانگ سکتے. یعنی رشتہ دار, باپ ہے, چچا ہے, ماں ہے, کسی کے لیے بھی نہیں مانگ سکتے. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, کب نہیں مانگ سکتے؟ اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے کہ بے شک وہ جہنمی ہے. کب واضح ہو جاتا ہے کہ اب یہ جہنمی ہے؟ زندگی میں تھوڑی واضح ہوتا ہے, زندگی میں تو کوئی نہیں پتا کس کا کون کس وقت پلٹ جائے, کون ایمان لے آئے. یعنی جب کوئی کفر پہ, شرک پہ مر جائے تو اب واضح ہو گیا کہ اب یہ جہنمی ہے, اب اس کے بعد ان کے لیے بخشش کے لیے نہیں دعا مانگی جا. ہاں ان کی زندگی میں کہہ سکتے ہیں آپ اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو معاف کرے, اللہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کے مرنے کے بعد یہ دعا نہیں کی جا سکتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو معاف کر دینا, ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ مشرک ہی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کے لیے دعا فرما رہے تھے. لیکن اب جس وقت وہ مر جائے تب نہیں کر سکتے, تب ڈورز آر کلوزڈ, صرف زندگی تک کے لیے اجازت ہے.
مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے اور اسی قسم کی روایات ابن جریر میں بھی ہیں, ابن ابی حاتم وغیرہ میں بھی ہیں. مسند احمد والی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم تقریباً 1000 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ منزل پر اترے, 2 رکعت نماز ادا کی, پھر ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت عمر یہ دیکھ کر بے تاب ہو گئے, اٹھ کے عرض کیا, میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا, بات یہ ہے کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے اپنی ماں کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تھی تو مجھے اجازت نہیں دی. اس پر میری آنکھیں بھر آئیں کہ میری ماں ہے اور جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. ابن جریر میں ہے کہ مکہ تشریف لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانے قبر کے پاس بیٹھ گئے اور کچھ دیر خطاب کر کے پھر کھڑے ہوئے. ہم نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا, میں نے اپنے پروردگار سے اپنی ماں کی قبر دیکھنے کی اجازت مانگی تھی تو وہ تو مل گئی لیکن اس کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ملی. اب جو آپ نے رونا شروع کیا تو ہم نے آپ کو کبھی ایسا اور اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پھر قبرانی میں کہ غزوہ تبوک سے واپسی میں عمرے کے بعد سنیت اصفان سے اترتے ہوئے آپ نے صحابہ سے فرمایا, تم عقبہ میں ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں. وہاں سے اتر کر آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے, اللہ تعالیٰ سے دیر تک دعائیں کرتے رہے, پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا. آپ کے رونے سے سب لوگ رونے لگے اور یہ سمجھے کہ آپ کی امت کے بارے میں کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہے جس سے آپ اس قدر رو رہے ہیں. انہیں روتا دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, آپ کو روتا دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کے شاید آپ کی امت کے بارے میں کوئی ایسا نیا حکم آ گیا جو طاقت سے باہر ہے. آپ نے فرمایا, سنو, بات یہ ہے کہ یہاں میری ماں کی قبر ہے اور میں نے اپنے پروردگار سے قیامت کے دن اپنی ماں کی شفاعت کی اجازت طلب کی لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی تو میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگا. تو یعنی جب کوئی اس کے اوپر چلا جائے تو اس کے اوپر, اب ہمیں یہ مت کوشچن کریے گا کہ بھئی وہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت ایسے تھا تو ویسے تھا, یہ ہمارے کوشچن کرنے کے نہیں. نہ اللہ تعالیٰ جج ہے اور وہ جیسے بھی فیصلہ فرمائے, ہمیں اس کے اوپر نہ اعتراض اور نہ کوئی جو چراں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے استغفار کی تھی تو پھر کیوں؟ اور پھر دوسرا اس کی وجہ یہاں پہ آگے ایک اگلی آیت کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ منافقین نے کہا جب یہ پتا چلا بھی یہاں پہ نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے نہ اب ان کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی, یہ تو رحمت للعالمین ہیں اور ایسے ہیں اور دیکھو یہ دیکھو کس طرح سے کر رہے ہیں. تو ان کو بھی یہاں پہ جواب مل جاتا ہے. تو اب کیا جواب ہے کہ مشرکین جو ہیں جو جب زندہ ہیں ان کے لیے دعا کی جا سکتی مرنے کے بعد میں, اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہ تو رحمت للعالمین ہے پھر کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی, اب اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے بارے میں آ گیا, وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ. ابراہیم علیہ السلام کی جو استغفار تھی وہ اپنے باپ کے لیے وہ ایسے ہی نہیں تھی, وہ تو صرف اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا, اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا, یعنی اپنے باپ سے جو وعدہ کیا تھا. اب انہوں نے جب ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں, حالانکہ باپ یہ وہ تھا جو آگ میں بھی یعنی چیزیں ڈالتا رہا اپنے بیٹے کو جلانے کے لیے, جب آگ کو تیز کیا جا رہا تھا نا ان کو جلانے کے لیے آگ تیار کی جا رہی تھی تو یہ بھی آگے آگے تھا اس میں, اور اس کے بعد دیکھا جب یہ بیٹا تو جلا ہی نہیں تو پھر اب گھر سے نکال دیا, ملک سے نکال دیا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر اتنی شکایتیں کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ نہیں لے کے دیا, وہ نہیں کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ویسے کیا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ دیکھیں, اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی؟ کوئی ہمارے جیسا ہو تو اپنے ماں باپ کو کبھی معافی نہ کرے گی, انہوں نے تو گھر سے نکال دیا تھا. اور اس نے تو آگ میں جلانے کا بھی پورا بندوبست کیا اپنے ہی بیٹے کے لیے.
پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کیسے پیارے تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے پھر بھی استغفار کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. فلما تبین له انه عدو للہ تبرا منه.
لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا, ان کے پر ظاہر ہو گیا, واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے, تو پھر بیزار ہو گئے. یعنی اب جب ان کو پتا چل گیا نا کہ میرا باپ شرک پہ ہی مرا, تو پھر وہ انہوں نے پھر نہیں دعا کی اپنے باپ کے. حضرت ابو ہریرہ جو تھے ان سے ایک شخص نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر رحم کرے جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے لیے استغفار کرے. اتنی پیاری بات ہے نا, اللہ اس پہ رحم کرے جو جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے لیے استغفار کرے. یعنی ایک لوگوں کو انسینٹیو کہ میرے لیے تم دعا کرو. تو سبحان اللہ, ہم تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے, یعنی خود بھی دعا دے دی اس کو جو ہمارے لیے دعا کرے. تو اس نے آدمی نے کہا آپ اپنے باپ کے لیے نہیں کہہ رہے. فرمایا نہیں, اس لیے کہ میرا باپ شرک پہ مرا تھا. تو جب شرک پہ مرا تو پھر نہیں میں کہہ سکتا کسی کو کہ استغفار کروں. تو ان کو بھی جب پتا چل گیا کہ میرا باپ جو ہے اللہ کا دشمن ہونا ان پہ ظاہر واضح ہو تھا, لیکن اسی کے اوپر وہ مرا بھی ہے, تو پھر نہیں انہوں نے مانگا. قیامت کے دن بھی روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا باپ ملے گا اور بڑی پریشانی کی حالت میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوگا اور کالا پڑ گیا ہوگا. وہ کہے گا ابراہیم آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی دربار میں عرض کریں گے میرے رب تو نے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنے کا وعدہ کیا اور میرا باپ تیری رحمت سے دور ہو کر عذاب میں مبتلا ہو جائے, اس سے بڑی میرے لیے رسوائی اور کیا ہو سکتی. یعنی کتنی بے عزتی کی میرے لیے بات ہوگی کہ میرا باپ سب کے سامنے آگ میں جا رہا ہے, تو اللہ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا. تو اس پر فرمایا جائے گا کہ اپنے پیچھے دیکھو, دیکھیں گے تو باپ نہیں ہوگا پیچھے, ایک بجو ہوگا, ایک کیڑا کیچڑ میں لتڑا ہوا. یعنی باپ کی ایسی صورت کر دی جائے گی اور اس کے پاؤں پکڑ کے گھسیٹ کے پھر اس کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہے کیسے, یعنی قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تو ہاں تو تم نے تو مجھے گھر سے نکال دیا, ابا کے میرے مجھے کہہ رہے ہیں. ہم کتنے تانے سناتے ہیں ماں باپ کو, کتنی باتیں کرتے ہیں, وہ پھر بھی اس دن بھی وہ کیا کریں گے کہ اللہ میرے باپ کو عذاب نہ ملے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم اللہ حلیم, بے شک ابراہیم بڑے درد مند دل والے تھے, بڑے تحمل والے تھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ کیسے تھے. اور اواہ کا معنی جو ہے نا, جیسے بہت زیادہ رونے دھونے والا, بہت اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرنے والا. ہم تو اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں, آئے اللہ وہاں پہ وہ بڑا رلاتے ہیں تو یہ تو اس طرح کا, پھر ہم نہیں وہاں پہ جاتے, بڑی رونے والی باتیں کرتے ہیں, بڑا ڈرا دیتے ہیں, بڑا رلا دیتے ہیں, تو ہم تو ان چیزوں سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی یہ بیان فرمائی, سبحان اللہ, کہ اتنے درد مند دل والے. ایک میں بات پڑھ رہی تھی کہیں کہ ایک آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جب بکری ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو ہمیں اس کے اوپر بڑا رحم آتا ہے, جیسے انسان کا ایک دل ایسے ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر بھی تمہیں اجر ملے گا. سبحان اللہ, یعنی ایک دل کی درد مندی کسی کے لیے رکھنا, ایک بردباری رکھنا, یہ بھی اتنی اسپیشل کوالٹیز ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے تھی. سخت دلی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اور پھر اواہ کا مطلب تسبیح کرنے والا بھی ہے, دوحا کی نماز پڑھنے والا بھی اس کا مطلب ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنے والا اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا, یہ سب اس کے معنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے, اللہ کی بہت تسبیح کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ افواہ ہے. پھر ایک میت کو دفن کرنے وقت غالباً یہ ذوالبجدین کی تھی, جو ان صحابی کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اتنی اونچی آواز میں پڑھتے تھے, اللہ کا ذکر اونچی اونچی آواز میں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ افواہ ہے. تو جب ان کی میت کو دفن کرنے کے لیے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواہ, یعنی یہ بہت تلاوت اللہ کے کلام کی کرنے والے تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم
اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ بھٹکا دے کسی قوم کو اس کے بعد کہ اس نے ان کو ہدایت دے دی ہو. اب یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے. حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا دیتا، یہ نہیں کلیئر کر دیتا کہ کس کس چیز سے بچنا ہے. اب یہ کیا مانا ہوا کہ جو یہ مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے فوت شدہ جو مشرک رشتے دار تھے ان کے لیے ظاہر ہے دعائیں مغفرت کی نہیں تھی، اب یہاں پہ منع کر دیا گیا، تو انہوں نے سوچا کہ اے ہم تو پہلے اس سے دعائیں کرتے تھے مغفرت کی، تو اس پہ تو ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، یہ تو ہم نے غلط کام کر دیا. اور کئی مسلمان تو فوت بھی ہو گئے، وہ بھی ہماری طرح اسی طرح اپنے کافر رشتے داروں کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو کہیں ان کی تو نہیں پکڑ ہوگی اس پہ. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نازل کر دے نا، اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اس پہ پکڑ ہوتی ہے. اس کی یہ شان تو نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے نازل کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے. لوگوں کو تھوڑی پتا تھا، اس لیے پتا چلتا کہ پہلے جو تھے نا لوگ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کر لیا کرتے تھے، بعد میں اس چیز کو منع کیا گیا. اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کسی قوم کو جنت کا راستہ دکھانے کے بعد ان کو اس راستے میں گمراہ کر دے. یا نمبر ٹو، یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس پر گمراہی کا حکم لگا دے، کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں میں گمراہی پیدا کر دے، جبکہ ابھی اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا، اس کا علم ہے. جب اس کو پتا ہے کہ لوگوں کو تو پہلے پتا نہیں تھا، وہ تو اپنی یعنی ویسے ہی دعا کیا کرتے تھے، اب علم آ گیا تو اس کے بعد کون رکتا ہے. جس نے جہالت میں کوئی گناہ کر دیا ہو نا، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. لیکن جب جان لیتے ہیں آپ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی ہم کرتے رہیں کہ نہیں مجھے تو پھر بھی یہی بات اچھی لگتی ہے اور میں نے یہی کرنی ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر پکڑ ہوگی. لیکن اب یہ نہ کوئی کہے اسی وجہ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ پھر ہمیں پتہ چل گیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ ان اللہ بھی کل شے نہ لی، پھر اللہ کو یہ بھی پتا کہ کس کی نیت بد عملی کی ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں بے عمل رہوں، میں اللہ کی نافرمانی کرتی رہوں، اسی وجہ سے وہ علم نہیں لے رہی، تو یہ بھی اللہ کو پتا. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی، سب اسی کے لیے ہے. یو حیی و یمیت، زندگی بھی وہ دیتا ہے اور موت بھی وہ دیتا ہے. یہ کیوں کہا گیا یہاں پہ ایک دم، یہ کیوں ذکر آ گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے نا کہ ہائے اچھا اب میں میرے جو رشتے دار ہیں اب میں ان سے بھی لا تعلق ہو جاؤں، جو میرے مشرک رشتے دار ہیں، نہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں نہ کچھ کر، اب انسان کو ایک احساس محرومی ہوتا ہے، ہائے پتہ نہیں رشتے داروں سے بھی ہم الگ ہو جائیں. جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے انسان اپنی فیملی کی طرف ہی بھاگتا ہے نا، تو یہاں پہ اب جب آ گیا نہیں رشتے داروں کے لیے بھی آپ دعا نہیں کر سکتے اگر وہ مشرک، اب انسان کہتا ہے یعنی ایک طرح سے الگ ہو گیا نا ان سے، کہتا ہے میرے لیے کون رہ گیا، کس کے اوپر میں پھر بھروسہ کروں، کون ہے میرا مددگار، کون ہے میرے ساتھ رہنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی نہیں ہے، جو تمہارا بیسٹ فرینڈ ہو، جو تمہارا حمایتی ہو، سپورٹر ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں. ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. ان سہاروں کو نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو سہارا بناؤ، اللہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے آخرت کی سے اور دنیا کی بھی مصائب سے. جب انسان یہ پڑھتا ہے نا کہ اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر، تو وہ یہ سوچے کہ وہ پھر نافرمانی کس کی کرتا ہے، وہ جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے میں جو سنتا ہوں تم بھی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور ہمارے کان میں تو کوئی آواز نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا میں سنتا ہوں آسمانوں کا چرچرانا، اور ان کو چرچرانا بھی ان کا ٹھیک ہے، ان میں ایک بالشت بھر جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ کوئی
نہ کوئی فرشتہ سجدے میں قیام میں نہ. قاب احبار فرماتے ہیں ساری زمین میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو جو یہاں کا علم اللہ کی طرف نہ پہنچاتا. ساری انفارمیشن اوپر لے جائی جا رہی ہے. اور آسمان کے فرشتوں کی گنتی زمین پہ جتنے سنگریزے ہیں نا یعنی پتھر جتنے بھی ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے تخنے اور پنڈلی کے درمیان کا فاصلہ 100 سال کا ہے. یہ اینکل کا اور پنڈلی کے درمیان کا فاصلہ 100 سال کا ہے. اللہ کی طاقت سوچو کہ کتنی بڑی ہے. اس کے احکامات کوئی معمولی بات نہیں, اس کی بنائی ہوئی حدود کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ ہے تمہارا حمایتی اور تمہارا دوست, تو پھر تمہیں کس چیز کی کیا پرواہ. انسان سوچتا ہے اگر یہ اس کے پر مر گئے اب کیا کروں, ان کو بتا بھی نہیں سکتے, یہ تو مان بھی نہیں رہے, یہ مشرک رشتہ دار ہمارے, ان کو پھر ہم چھوڑ دیں ان کو کیا کریں, اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارا حمایتی مددگار کون ہوگا, اور پھر اگر یہ اس پہ مر گئے تو پھر کیا ہوگا, پھر تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو نہیں, تو اللہ ہے نا تمہارے لیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے میں اس آیت پہ بھروسہ کر لیں تو کہیں ہمیں ڈر رہے گا کہ وہ کیا کہے گا اور وہ کیا ہوگا اور پھر میرا یہ بھی مجھے چھوڑ دے گا اور وہ بھی چھوڑ دے گا. اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے ساتھ تو نے بیع کی جانوں اور مال کو جو دے کر اور تجھ سے جنت کا سودا کرنے والے. ہمیں وہ حوصلے دے اور ہمیں مثال بنا دے اس آیت کی جو تائبون اور عابدون اور حامدون اور سائحون اور راکین اور ساجدون, اس آیت کی ہمیں مثال بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. باقی آیات کی تلاوت سنیں.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.